سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف الله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ
ندامت
مجالس ابرار میں بعض ان باتوں کا بیان جن کی پابندی سے ہر مسلمان اور تبلیغ کرنے والا پکا دیندار یعنی ولی اللہ بن سکتا ہے. یہ باتیں اکثر ایسی ہیں جو فرض یا واجب یا سنت موکدہ یا ان کے مقدمات ہیں, اور مقدمات اپنے مقاصد ہی کا حکم رکھتے ہیں جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور ان پر عمل کیے بغیر نجات اخروی اور پوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور جو باتیں اس درجے کی نہیں ہیں ان کا مرتبہ حاشیے میں ظاہر کر دیا گیا ہے تاکہ حدود کا علم رہے اور اعتقادی یا عملی غلطی میں مبتلا نہ ہو. گناہوں کا بیان حیات المسلمین کی روح میں دیکھیے اور توبہ کا طریقہ حقوق الاسلام میں دیکھیں. اولاً تمام گناہوں سے توبہ صدق دل سے کرنا چاہیے اور عزم رکھیں کہ حد الوسع خلاف شریعت کام نہ کریں گے اور نہ اس میں شرکت کریں گے اور نہ اس میں مدد کریں گے اور کوتاہی ہونے پر فوری تدارک حکم شرع کے موافق کریں گے. توبہ سے قبل نماز توبہ پڑھ لینا بہتر ہے. نمبر پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے صدق دل کے ساتھ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکا عزم کریں کہ نہ تو خلاف شریعت کام خود کریں گے اور نہ ہی اس میں شرکت کریں گے اور نہ اس کی مدد کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں. اس کے لیے کتاب تعلیم الدین یا بہشتی زیور سے کام لیں. دونوں کتابیں بہترین ہیں. تعلیم الدین بھی حکیم الامت رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور بہشتی زیور بھی حکیم الامت رحمہ اللہ کی تالیف ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی تمام عقائد درست ہو جائیں گے. اگر کوئی خلجان یا شبہ درپیش آوے تو کسی محقق عالم سے دریافت کریں اور جب تک ایسا موقع نہ آئے کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو صحیح سمجھے اور اپنے شبہ کو اپنی کم علمی یا کم فہمی کا نتیجہ سمجھے. یہی معاملہ دین کے ہر حکم میں جاری رکھے. کسی محقق عالم سے تحقیق کرنے میں انشاءاللہ تعالی پوری تشفی ہو جائے گی. عقیدوں کا ٹھیک کرنا سب سے ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد تمام عقائد کو درست رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر ایک بھی عقیدہ خراب ہو گیا تو خدا نخواستہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی, ایمان نہیں رہے گا. تو پہلی چیز یہ کہ اپنے معاصی پر توبہ کرے, استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے, اور دوسرا اپنے عقائد کو ٹھیک کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کیا کرے. اگرچہ محلے کا امام فسق ہی میں مبتلا ہو اس کے فسق کی وجہ سے گناہ جماعت نہ چھوڑے. جو لوگ امام فسق یعنی جو کسی گناہ کا عادی ہو اس کے معزول کرنے پر قادر نہ ہو ان کی نماز مکروہ نہیں ہوتی. یعنی جو امام کسی گناہ میں مبتلا ہے ظاہری تو اس کے پیچھے نماز بالکل ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ قدرت نہ ہو. اگر اس کو معزول کرنے پر قادر نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ کمیٹی مقرر کرتی ہے امام کو, لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی, ہماری نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مثلا کسی کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں یا داڑھی تھوڑی کٹی ہوئی ہے یا مونچھیں بڑی ہوئی ہیں یا کالا خضاب لگا ہوا ہے, تو اس طرح کے جو گناہ فسق و فجور میں کوئی امام خدا نخواستہ مبتلا ہو تو اس کے پیچھے اس وجہ سے نماز جماعت کی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے. نماز خوب اطمینان سے ادا کرے. ایک تو جماعت کی نماز کی پابندی, دوسرے نماز خوب اطمینان سے ادا کرے. رکوع اور سجدے کو ٹھیک طور سے ادا نہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی رکن ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا ہے, رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑے ہونا, دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک سے نہ بیٹھنا, اس کو بدترین چور فرمایا ہے. اور نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام رکھے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھے اس کے معنی کی طرف دھیان رکھے. پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے اور جب تک یاد نہ ہو لفظوں کی طرف دھیان رکھے اور ہر لفظ کو سوچ سوچ کر ادا کرے. نماز کے وقت یہ سوچنا کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں معین ہے. تنبیہ میں فرمایا کہ اس دھیان اور خیال رکھنے میں سرسری توجہ کافی ہے, دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالے ورنہ خشکی کا اندیشہ ہے, نہ اس کی فکر کرے کہ دوسرے خیالات اور وسوسے سرے سے آئے ہی نہیں کیونکہ یہ مضر نہیں, بس خود اپنے ارادے اور اختیار سے نماز کے سوا کسی اور بات کا خیال نہ لائے, اتنا ہی کافی ہے. اس کے باوجود وساوس کا ہجوم ہو تو ان سے بے التفاتی برتنی اس کا بے مثل علاج ہے, یعنی ان پر توجہ نہ دینا اس کا علاج ہے. نماز میں اگر ایسا ہے تو خشوع پیدا کرنے والے امور میں سے کسی ایک کی طرف از سر نو توجہ کر دینا کافی ہے. اس کی فکر ہی نہ کرے کہ وہ وساوس بالکل منقطع ہو, اور اگر نماز کے علاوہ یہ حالت ہے تو کسی کام میں مشغول ہو جاوے, خواہ وہ مباح کیوں نہ ہو. اگر اس پر بھی تشویش رہے تو اپنے مفصل حالات کو کسی مصلح کی خدمت میں پیش کرے یا زبانی عرض کرے. نمبر 5 یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لے, یعنی معمول بنا لے, اور زبان سے لازم نہ کرے ورنہ نظر کے حکم میں ہو جائے گا, جس کے احکام خاص ہیں. یعنی زبان سے بعض لوگ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو سخت ہے, اپنے اوپر کوئی پابندی لے لیتے ہیں جو سخت ہوتی ہے اور پھر ان سے پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح سے زبان سے کہنے سے نظر ہو جاتی ہے, اور اگر یعنی منت جیسے مانتے ہیں تو اس کو اگر پورا نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا. اپنے اوپر لازم کر لے کہ روز یا ہفتے وار یا ماہانہ کچھ نہ کچھ حسب گنجائش اور وسعت اللہ تعالیٰ کے نام صدقہ و خیرات کیا کرے, خواہ اس کو جمع کرے اور کسی عمر خیر میں اکٹھا صرف کرے, خواہ وقتاً فوقتاً صدقہ کر دے, خواہ وہ ایک ہی پیسہ کیوں نہ ہو. یہ مستحب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ اور حج کے مسائل معلوم کر کے ان کے موافق عمل درآمد کرے, یعنی مال ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دے, اور اتنا مال ہو گیا اور حج فرض نہیں کیا تو پھر حج بھی, اگر اتنا مال ہے اتنی استطاعت ہے تو حج کے مسائل معلوم کر کے حج بھی ادا کرے. پھر فرض روزوں کے علاوہ مسنون روزوں کو بھی حسب تحمل رکھنے کی ہمت کرے. اس سے دینی کاموں میں بڑی قوت پہنچتی ہے. روزہ رکھنا جو ہے بڑی زبردست عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور روزے کے بڑے فوائد ہیں, اور اس سے صبر تحمل کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور بہت سے فوائد ہیں اس کے, روحانی بھی جسمانی بھی. فرض روزوں کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھنے کا اہتمام کرے. قرآن شریف کی تصحیح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, کم از کم ان صورتوں کی تصحیح کر لیں جو زبانی یاد ہیں اور نماز میں پڑھنے کی عادت ہے. کسی صحیح پڑھنے والے جن کو آج کل قاری کہتے ہیں ان سے قرآن شریف صحیح کر لیا کریں. رسالہ جمال القرآن یا مکمل تیسیر التجوید یہ مطالعے میں رکھنے سے زیادہ نفع کی امید ہے, نیز قواعد کے یاد کرنے میں سہولت رہے گی. ہم نے جو باتیں ابھی تک پڑھی ہیں ان میں سب سے اول صدق دل سے توبہ کرنا ہے, اور آئندہ کے لیے پکا عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ خلاف شریعت کوئی کام نہیں کریں گے, اور نہ اس میں شرکت کریں گے, اور نہ کسی کی مدد کریں گے. اور دوسرا کام ہے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا, اس کے لیے بہشتی زیور یا تعلیم الدین بہترین چیز ہے, اس کا مطالعہ رکھیں. تیسری چیز نماز کو باجماعت ادا کرنا. نمبر 4 نماز کو اپنی اچھا بنانا, یعنی خوب اطمینان سے ادا کرنا, اور خوب دھیان کے ساتھ, یا تو یہ خیال کر کے کہ ہر لفظ کی معنی سوچ سوچ کر ادا کرے, یا پھر یہ خیال کرے کم از کم کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور خیالات کے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, بس اپنے دل کو اپنے اختیار سے خیالات کو نہیں لانا ہے اور اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرنا ہے. اگر خیالات آئیں تو التفات نہیں کرنا ہے. اور 5ویں چیز کہ حسب گنجائش کچھ نہ کچھ صدقہ پابندی سے کیا کرے, روزانہ کرے خواہ کتنا ہی کم ہو. اور نمبر 6ٹی چیز یہ ہے فرض روزوں کے علاوہ مسنون روزوں کا بھی کچھ اہتمام کرنا. اور 7ویں چیز قرآن شریف کی تصحیح کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبل لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب متفق عليه وفي رواية نادى يا بني عبد مناف إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأي العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارنا شروع کیا اے بنی فہر اے بنی عدی یعنی قریش کی فرقوں اور جماعتوں کو بلانا شروع کیا جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنگل میں ایک لشکر آ کر اترا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ قریش نے کہا ہاں آپ ہمیشہ ہمارے تجربے میں سچے ثابت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی کی طرف سے ڈرانے پر مامور ہوا ہوں پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ تمہارے سامنے سخت عذاب موجود ہے. یہ سن کر ابو لہب نے کہا تجھ پر سارے دن ہلاکت ہو والعیاذ باللہ کیا اسی غلط بات کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا. اس پر یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے یہ فرمایا اے عبد مناف کی اولاد میرا اور تمہارا حال اس شخص کی مانند ہے جس نے دشمن کے لشکر کو دیکھا پس وہ اپنی قوم کو دشمن کے قتل و غارت سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھا تاکہ قوم کو آواز دے کر آگاہ کرے لیکن پھر اس خوف سے کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اس نے پہاڑی پر سے یہ چلانا شروع کیا یا صباحا یعنی دشمن کی غارت گری سے بچو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں. قیام میں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر یعنی جہاں پر نماز کے دوران جہاں پر نگاہ رکھنی چاہیے تو قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھے رکوع میں پاؤں پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر نگاہ رکھے اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حت الامکان منہ بند کر رکھے اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کرے. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعائیں پڑھیں. سلام پھیر کر استغفر اللہ تین بار پڑھنا مسنون ہے. پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام فلا اصل له. یعنی ان جملوں کا روایات میں ثبوت نہیں ملتا بعض قصہ گو لوگوں کا بڑھایا ہوا ہے. اصل دعا اتنی ہے اللہم انت السلام وَمِنْكَ السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دوسری دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور اللہم انی اعوذ بک من الجبن فاعوذ بک من ان ارد الى ارض للعمر واعوذ بک من فتنة الدنیا فاعوذ بک من عذاب القبر. ترجمہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ دعائیں نماز کے بعد اور بھی ہیں مسنون دعائیں، لیکن ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنت موقعہ بھی پڑھنی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان کے بعد سنت موقعہ ہے دو رکعت، تو مختصر دعا کر کے پہلے سنت موقعہ کو ادا کر لے، اس کے بعد جتنی چاہے دعائیں پڑھ لے، اور جن فرض نمازوں کے بعد سنت موقعہ نہیں اس کے بعد جتنی چاہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے۔ تیسری روایت میں ہے کہ مواحد میں ابن زنجویہ سے بروایت کثیر بن مرہ حضرمی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے روز براق پر ہوں گا، اور تمام انبیاء میں سے اس روز میں میں اس کے ساتھ مختص ہوں گا۔ اور چوتھی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں جس میں خصائص کا ذکر ہے جملہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا مروی ہے کہ مجھ کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے جو تمام عالم کے واسطے فصل حساب کے لیے ہوگی، اور وہ آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اصلح لي واصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔